अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने इतवार के रोज कहा है कि तालिबान से बातचीत दोबारा शुरू होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उसी सूरत में है कि तालिबान कोई अहम वादा करें। और अफगान तालिबान ने धमकी दी है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुज़ाकरात की मनसूखी से मुतालिक फैसले से मजीद अमरीकी मारे जाएंगे। और सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगान हुकूमत अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये जंग बंदी के बगैर मुमकिन नहीं है। और अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अमन अमल में तातुल के जिम्मेदार हैं। अमन मुज़ाकरात की मनसूखी के फैसले पर पाकिस्तान ने कहा है कि इस्लामाबाद जल्द अज जल्द अफगान अमन मुज़ाकरात की बहाली का ख्वाह है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जेनीवा पहुंच गए हैं, जहां वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास से खिताब करेंगे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर रहीम यार खान पुलिस की जेर हिरासत मुलजिम सलाहुद्दीन की हलाकत के बाद पाकिस्तान में पुलिस असलाहत पर बहस जोर शोर से जारी है। लबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्ला ने सरहद पार करने वाले इसराइली ड्रोन को मार गिराया है। और अक़वामे मुत्तहिदा की बैन अल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के दो साबिक सफारतकारों ने दावा किया है कि ईरान से यूरेनियम के नमूने बरामद हुए हैं। चीन ने खबरदार किया है कि वो हांगकांग को चीन से अलग करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं करेगा। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने इतवार को कहा है कि तालिबान से बातचीत दोबारा शुरू होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब तालिबान कोई अहम वादा करें। पोम्पियो ने कहा कि सदर ट्रंप ने अभी कोई फैसला नहीं किया कि अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाई जाएं या नहीं, लेकिन साथ ही उन्होंने तालिबान को मुतनब्बे किया कि अगर वो हमले जारी रखते हैं तो उन पर नई फौजी कार्रवाइयों से दबाव डाला जाएगा। और अफगान तालिबान ने धमकी दी है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुज़ाकरात की मनसूखी से मुतालिक फैसले से मजीद अमरीकी मारे जाएंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार को कैंप डेविड में तालिबान रहनुमाओं और अफगान सदर अशरफ गनी से अलग अलग मुलाकातें जो होना थीं, उन्होंने ये कहकर अफगान अमन मुज़ाकरात मनसूख करने का ऐलान किया कि मुज़ाकरात और हमले एक साथ नहीं चल सकते। हालिया चंद रोज के दौरान तालिबान के हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं, जिनमें एक अमरीकी फौजी भी मारा गया है। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि अमन मुज़ाकरात की मनसूखी के फैसले से अमरीका को मजीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ेगा और इसके साथ उसकी साख को भी नुकसान पहुंचेगा। तालिबान तर्जुमान का मजीद कहना था कि दुनिया के सामने अमरीका का अमन मुखालिफ चेहरा बेनकाब होगा। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक ट्वीट में कहा कि हमने गुज़श्ता दिनों अमरीकी मुज़ाकरातकारों के साथ एक समझौता तय कर लिया था, फरीकैन इस समझौते से मुतमईन थे। इस बारे में सदर ट्रंप की ट्वीट्स नाकाबिल यकीन हैं, जिनसे उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। और सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगान हुकूमत अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये जंग बंदी के बगैर मुमकिन नहीं है। वो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के सरबराह के तकरीर के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा मौकिफ वाज़ेह है, हमने एक देरपा और बावकार अमन का रास्ता चुना है और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अमन अमल में तातुल के जिम्मेदार हैं और कहा कि तालिबान की वजह से अमन की बहाली का मौका ज़ाया हो गया है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से आज हम अमन से उतने ही दूर हो गए जितने के पिछले वर्षों में थे। वो काबुल में कमांडर मसूद की बरसी के मौके पर खिताब कर रहे थे। और अमन मुज़ाकरात की मनसूखी के फैसले पर पाकिस्तान ने कहा है कि इस्लामाबाद जल्द अज जल्द अफगान अमन मुज़ाकरात की बहाली का ख्वाह है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से इतवार की शब जारी एक बयान में कहा गया है कि अफगान मसले का हल सियासी तस्वीर से ही मुमकिन है। فریقین اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے تلاش کریں۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ تشدد کی مذمت کی ہے اور پاکستان مشترکہ ذمہ داری کے طور پر خلوص دل سے افغان امن مصالحت میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جینیوا پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس سے خطاب کریں گے اور دنیا بھر سے آنے والے مندوبین کے سامنے کشمیر کی موجودہ صورتحال پیش کریں گے۔ شاہ محمود قریشی جینیوا میں اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی اور عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر میں اٹھائے گئے یک طرفہ غیر آئینی اقدامات اور ان کے نتیجے میں خطے کو درپیش خطرات کی جانب دنیا کی توجہ دلائیں گے۔ شاہ محمود قریشی مقامی اور بین الاقوامی میڈیا نمائندگان سے گفتگو کریں گے اور مختلف علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف اور نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمشنر کا ہیومن رائٹس کونسل کے 42ویں سیشن میں خطاب بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی اقدامات سے انسانی حقوق متاثر ہونے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر رحیم یار خان پولیس کی زیر حراست ملزم صلاح الدین کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں پولیس اصلاحات پر بحث زور و شور سے جاری ہے۔ چند روز قبل مبینہ طور پر ذہنی معذور شخص صلاح الدین اے ٹی ایم مشین سے کارڈ چوری کے الزام میں پولیس کے مبینہ تشدد سے ہلاک ہو گیا تھا۔ صلاح الدین کے واقعے کے بعد پاکستان نے پولیس کے شہریوں کے ساتھ رویے اور زیر حراست ملزمان پر تشدد کے باعث محکمہ پولیس شدید تنقید کی زد میں ہے۔ افغان وزارت دفاع نے کابل گیریزن کے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جو احمد شاہ مسعود کی 18ویں برسی کی ایک تقریب میں ان کے حامیوں کی طرف سے کابل میں کی جانے والی فائرنگ میں ہلاک ہوا۔ پچھلے کئی برسوں کی طرح آج بھی احمد شاہ مسعود کے سینکڑوں حامیوں نے کابل کی سڑکوں پر مارچ کیا، ان میں سے بہت سو نے فائرنگ بھی کی۔ اسی اثنا میں کابل میں دو دھماکوں میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے سرحد پار کرنے والے اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے، جس سے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اب جنگجوؤں کے قبضے میں ہے۔ حزب اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے لبنان کے علاقے رامیہ میں مناسب ہتھیاروں کی مدد سے اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے جو شمالی لبنان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل نے ڈرون مار گرائے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرون معمول کی پرواز پر تھا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق حزب اللہ نے جس ڈرون کو نشانہ بنایا وہ معمولی تھا، تاہم ترجمان نے معمولی ڈرون کی وضاحت نہیں کی۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے دو سابق سفارتکاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے یورینیم کے نمونے برآمد ہوئے ہیں جو ایٹمی بم کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی ان نمونوں کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے اور ایران سے بھی اس حوالے سے وضاحت طلب کی ہے۔ جوہری ایجنسی کے سفارتکاروں کے مطابق مذکورہ نمونے یورینیم کے تھے، جو ایٹمی بم کی تیاری کے لیے درکار دو عناصر میں سے ایک ہے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کو چین سے الگ کرنے کی کوششیں برداشت نہیں کرے گا۔ چین اور ہانگ کانگ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے چین کے سرکاری اخبار میں چینی حکام کے شائع ہونے والے بیان کا حوالہ دیا، جس میں اتوار کے روز ہانگ کانگ میں امریکی قونصل خانے کے سامنے ہونے والے احتجاج پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز امریکی قونصل خانے کے باہر ہونے والے مظاہروں سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی قوتیں کار فرما ہیں۔ حکام نے مظاہرین کو خبردار کیا ہے کہ حکومت کے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق پائلٹوں کی ہڑتال کے باعث برٹش ایئر ویز نے اپنی تمام پروازیں 48 گھنٹے کے لیے منسوخ کر دی ہیں، جن کے باعث 1,95,000 مسافر متاثر ہوں گے۔ ایئر لائن کے پائلٹ تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر ہڑتال کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی قومی ایئر لائن نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں کہ وہ بتا سکیں کہ کتنے پائلٹ ڈیوٹی پر آئیں گے اور وہ کون سا جہاز اڑا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ 100% پروازوں کو منسوخ کرتے ہیں۔ برٹش ایئرویز کا کہنا تھا کہ وہ پائلٹوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے اور اس نے اپنے مسافروں کو ان کے مکمل واجبات ادا کرنے کی پیشکش کی ہے اور وہ نئی پروازیں بھی بک کروا سکتے ہیں۔ شمالی برکینا فاسو میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز دو مختلف واقعات میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ کم از کم 15 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب لوگوں اور اشیاء کو لے جانے والا ایک ٹرک بارسا لوگو علاقے میں خود ساختہ بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا، اور 14 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب سامان ٹونگا صوبے میں خوراک لے جانے والے قافلے پر حملہ ہوا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغان طالبان نے متنبہ کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغان امن مذاکرات منسوخ کرنے کے فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو مزید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف امن مذاکرات کے منسوخ ہونے پر پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام آباد جلد از جلد افغان امن مذاکرات کی بحالی کا خواہاں ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اتوار کو ایک بیان میں صدر ٹرمپ کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات منسوخ کرنے سے نہ صرف امریکہ کو زیادہ جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑے گا بلکہ اس کی ساکھ بھی متاثر ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کابل میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد ہفتے کو ان مذاکرات کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اتوار کو کیمپ ڈیوڈ میں طالبان رہنماؤں اور افغان صدر اشرف غنی سے الگ الگ ملاقاتیں ہونی تھیں، تاہم صدر ٹرمپ نے یہ کہہ کر یہ ملاقاتیں اور افغان امن مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کیا کہ مذاکرات اور حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات منسوخ کرنا ان کے بقول ایک درست فیصلہ ہے، کیونکہ طالبان افغانستان میں اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیلزاد کو مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے واپس واشنگٹن بلا لیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے سی این این سے ایک انٹرویو میں کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بات چیت معطل ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ طالبان پر اپنا دباؤ برقرار رکھے گا۔ اگر طالبان نے اپنا طرز عمل درست نہ کیا اور گزشتہ کئی ہفتوں اور بعض معاملات میں گزشتہ کئی ماہ کے دوران امریکہ کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کا پاس نہ کیا، تو امریکہ نہ تو اپنا دباؤ کم کرے گا اور نہ ہی افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے اپنی حمایت میں کمی کرے گا۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور اس کے لیے ان کے بقول امریکہ اور طالبان کے درمیان اعتماد کی فضا کو بحال کرنا ہوگا۔
لیکن اب یہ ہے کہ جو اعتماد سازی کی ضرورت تھی وہ پہلے بھی نہیں ہوئی، اب تو مزید بھی کم ہو گئی ہے، اور پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ طالبان کا امریکہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور امریکہ کا طالبان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ اعتماد سازی کرنی پڑے گی، افغان حکومت کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ معاملات ظاہر ہے اکیلے امریکہ اور طالبان حل نہیں کر سکتے۔
دوسری جانب افغان امن مذاکرات معطل ہونے پر پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام آباد جلد از جلد افغان امن مذاکرات کی بحالی کا خواہاں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اتوار کی شب جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان مسئلے کا حل سیاسی تصفیے ہی سے ممکن ہے اور فریقین اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے تلاش کریں۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ تشدد کی مذمت کی ہے اور پاکستان مشترکہ ذمہ داری کے طور پر خلوص دل سے افغان امن عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کرتا آ رہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ دورے پر جنیوا پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ انسانی حقوق کونسل کے 42ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جنیوا میں منعقدہ اجلاس میں انسانی حقوق کمشنر مچل بیچلٹ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جنیوا پہنچ گئے، جہاں وہ ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس سے خطاب کریں گے اور دنیا بھر سے آنے والے مندوبین کے سامنے کشمیر کی موجودہ صورتحال پیش کریں گے۔ شاہ محمود قریشی جنیوا میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اور عالمی ادارہ صحت کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اپنے دورہ کے دوران بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر میں اٹھائے گئے یک طرفہ غیر آئینی اقدامات اور ان کے نتیجے میں خطے کو درپیش خطرات کی جانب دنیا کی توجہ دلائیں گے۔ شاہ محمود قریشی مقامی و بین الاقوامی میڈیا نمائندگان سے گفتگو کریں گے اور مختلف علاقائی و عالمی امور پر پاکستان کا موقف اور نقطہ نظر پیش کریں گے۔ تجزیہ کار اور سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کونسل اور دیگر فورمز پر جانے سے بھارت پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔
بہت اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی ریزولوشن وغیرہ بھی آ سکتا ہے اس سے انڈیا پر بڑا بوجھ پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے بہت کچھ کہنے کو مل رہا ہے۔ تو انڈیا کی اس وقت لے دے ہو رہی ہے ہر جگہ، اور یہ بہت عرصے کے بعد اس قسم کی سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ ابھی تو پرائیورٹی یہی ہے کہ کشمیریوں کی ہارڈشپ ختم کی جائے، اس کے بعد پھر بات دنیا کو دیکھنا پڑے گی کہ یہ روز روز اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے اور دنیا کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے ہیں پرانے کشمیر پر ان پر عمل کروایا جائے۔
دوسری جانب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمشنر کا ہیومن رائٹس کونسل کے 42ویں سیشن میں خطاب بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی اقدامات سے انسانی حقوق متاثر ہونے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مشل بیچلٹ کا کہنا تھا کشمیر میں انٹرنیٹ اور ذرائع مواصلات معطل ہیں، کشمیر میں پرامن مظاہروں پر پابندی اور سیاسی رہنماؤں کو بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت کرفیو میں نرمی اور لوگوں کو بنیادی سہولتوں تک رسائی دے، کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے کسی بھی فیصلے میں کشمیریوں کو شامل کیا جائے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کمشنر مشل بیچلٹ نے بھارتی آسام میں 19 لاکھ لوگوں کی شہریت منسوخی کے فیصلے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اس فیصلے نے غیر یقینی اور پریشانی کو جنم دیا۔ بھارت شہریت منسوخی کے خلاف اپیلوں کے دوران قانونی ضابطوں پر عمل درآمد یقینی بنائے، جن افراد کی شہریت منسوخ ہو ان افراد کو بھارت ملک بدر یا قید نہ کرے۔ انسانی حقوق کمشنر کے ان ریمارکس پر ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ نے انہیں سراہا ہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا جنیوا میں ہونے والا یہ 42ویں اجلاس ہے، جس میں کشمیر کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے اس فورم کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
طالبان کی جانب سے حالیہ مہلک حملوں کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کیمپ ڈیوڈ میں افغان صدر اشرف غنی اور طالبان رہنماؤں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے منصوبے کو ان حملوں نے زخم پہنچائی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ارش عرب اسادی کی رپورٹ، سادیہ زیب رنجھا کی زبانی۔
امریکہ کی طویل ترین جنگ کو ختم کرنے کا منصوبہ ایک بار پھر دھرا رہ گیا۔ جمعرات کے روز کابل میں ایک کار بم دھماکے میں ایک امریکی سپاہی سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ وہ صدر کے مذاکرات کی منسوخی کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمیں اسے صحیح کرنا ہے اور ہمیں امریکہ کے سلامتی سے متعلق مفادات کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ افغانستان کی جانب سے دوبارہ کبھی دہشت گرد حملے نہ ہو پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی سرمایہ اور خون جو ہم تقریباً 2 دہائیوں سے دے رہے ہیں کم ہو جائے۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے۔ صدر ٹرمپ سے اتوار کے روز کیمپ ڈیوڈ میں چند اہم طالبان رہنماؤں اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان الگ الگ ملاقاتیں ہونا تھیں، تاہم انہوں نے یہ کہہ کر افغان امن مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کیا کہ مذاکرات اور حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ امریکہ مہینوں سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تاکہ امن کی جانب بڑھا جا سکے اور امریکی فوجی افغانستان سے انخلا شروع کر دیں۔ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کاروں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ لگ بھگ ایک سال سے جاری تھا اور امریکہ کے اعلیٰ ترین مذاکرات کار زلمے خلیلزاد نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ فریقین کے درمیان سمجھوتے کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ امریکن یونیورسٹی آف افغانستان کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈیوڈ سڈنی کہتے ہیں،
If the Taliban had reacted to this draft agreement by stopping attacks,
میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان اس مسودے پر اپنا رد عمل حملوں کو روک کر ظاہر کرتے ہیں تو میرے خیال میں اسے ہم آج کی ایک اہم پیش رفت قرار دیں گے، لیکن اگر طالبان دوحہ میں ہونے والے معاہدے کے رد عمل میں افغانستان پر حملوں کے لیے بندوقیں اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا وہ امن کے بارے میں سنجیدہ بھی ہیں یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والے خفیہ امن مذاکرات کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ اس سے چند روز قبل ہوا جب 11 ستمبر کو امریکہ پر دہشت گرد حملوں کو 18 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ افغان حکومت نے بھی امن مذاکرات کی منسوخی کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صدیق صدیقی کہتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا اور مذاکرات کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا، ہم پورے دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جو خدشات یہاں افغانستان میں ہمارے دلوں میں ہیں انہیں وہاں بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے متشدد کاروائیوں اور حملوں نے مہینوں سے جاری مذاکرات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ جب ہم دراصل حل کے قریب تھے اور جب ہم حتمی طور پر ان لوگوں سے ملنے جا رہے تھے جو فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، جو مصالحت اور امن کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، ہم یہ سب نہیں کر سکتے، ہم اس رویے کو برداشت نہیں کریں گے۔ مذاکرات کی معطلی کے اس منصوبے سے افغانستان سے ہزاروں امریکی فوجوں کی واپسی کا منصوبہ بھی فی الحال رک گیا ہے۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغان امن عمل کے سلسلے میں کیمپ ڈیوڈ میں طالبان رہنماؤں اور افغان صدر اشرف غنی سے مجوزہ ملاقات کی اچانک منسوخی ان کی غیر روایتی خارجہ پالیسی کی تازہ ترین مثال ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ صدر اشرف غنی اور طالبان رہنما ہفتے کو امریکہ آنے والے تھے جن سے کیمپ ڈیوڈ میں ان کی ملاقات طے تھی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
امریکی نائب صدر مائک پینس نے اتوار کو کہا ہے کہ صدر کا طالبان سے مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ درست ہے کیونکہ دہشت گرد افغانستان میں حملے جاری رکھے ہوئے تھے، جبکہ دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ طالبان رہنماؤں سے کیمپ ڈیوڈ میں ایسے کسی ملاقات کا منصوبہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ریپبلکن کانگریس ویمن لیس چنئی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کسی طالبان کو امریکہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے رکن سینیٹر باب مینڈیز ایک اجلاس میں کہتے ہیں کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کی ایک اور مثال ہے جس کی تاریں امن کے لیے کسی حکمت عملی کی بجائے ایک فرد ٹرمپ سے جا کر ملتی ہیں۔ ریپبلکن کانگریس مین ایڈم گینزنگر، جو سابق ایئر فورس پائلٹ ہیں اور عراق اور افغانستان میں خدمات انجام دے چکے ہیں، اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ کسی دہشت گرد تنظیم کے رہنما کو، جس نے کبھی سانحہ 9/11 کی مذمت بھی نہیں کی، اس عظیم ملک میں آنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، کبھی نہیں۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جین کاسٹرو کہتے ہیں کہ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ اس طرح کے کسی دہشت گرد تنظیم کو کیمپ ڈیوڈ میں مدعو کیا جائے۔ میں اب تک تو تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس دورے کی منصوبہ بندی کب کی گئی تھی۔ سیکرٹری مائک پومپیو صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نا تجربہ کاری کے بجائے سخت فیصلہ تھا۔ پومپیو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا منصوبہ تھا کہ اتوار کو طالبان اور اشرف غنی سے کیمپ ڈیوڈ میں الگ الگ ملاقاتیں کریں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ کر کے امریکہ کے قومی مفادات کو تحفظ فراہم کریں گے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ مذاکرات گزشتہ ایک برس سے جاری تھے۔ امریکی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ زلمے خلیلزاد نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ان کی مذاکراتی ٹیم نے ایک معاہدے کا ڈرافٹ تیار کیا ہے جس کی منظوری صدر ٹرمپ دیں گے۔ اس معاہدے کے تحت 135 دنوں میں 500,000 امریکی فوجی 5 مختلف فوجی اڈوں کو خالی کر کے وطن لوٹ جائیں گے۔ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ خلیلزاد کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ واپس امریکہ لوٹ آئیں۔ امریکی تاریخ کی اس طویل ترین جنگ میں امریکہ کی کوشش طالبان کی پناہ میں موجود القاعدہ دہشت گردوں کا خاتمہ تھی، جہاں سے انہوں نے 2001 میں امریکہ پر دہشت گرد حملے کیے تھے جس میں تقریباً 3,000 امریکی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سانحے کو آج 18 برس مکمل ہونے کو ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں آنے والا تاریخی طوفان ڈورین انتہائی کمزور ہوتے ہوئے آخری لمحوں میں اتوار کے روز شمالی اٹلانٹک سے ٹکرایا. اس سے آنے والی تباہی اور نقصانات کی تفصیل بیان کر رہی ہیں سادیہ سیب رانچھا.
سمندری طوفان ڈوریان کینیڈا کے ساحلی علاقے اٹلانٹک سے ٹکرا گیا. تیز ہواؤں اور بارش کے باعث ہیلی فلیکس کے علاقے میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. اسی اثنا میں امریکہ کے فیڈرل ایویشن سے منسلک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہاماس سے طیاروں کی آمد و رفت پر عارضی پابندی عائد کی ہے تاکہ وہاں پر پھنسے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈنے اور امدادی کاروائیوں میں رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں. امریکی بحریہ اور ساحلی محافظ خوراک، پانی اور دیگر مدد فراہم کر رہے ہیں. ان کے علاوہ ہلال احمر، برٹش نیول شپ اور پرائیویٹ کروز لائن بھی امدادی کاروائیوں میں پیش پیش ہے. امریکہ کے عالمی ترقیاتی ادارے یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی سے منسلک مارک گرین کہتے ہیں
So there are parts of Abaco and the Bahamas that don't show a great deal of damage.
بہاماز اور اباکو کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں زیادہ نقصان نہیں ہوا اور کچھ حصے ایسے ہیں جہاں اس قدر تباہی ہوئی ہے جیسے وہاں جوہری بم گرایا گیا ہو. یعنی تباہی اتنی زیادہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں ہے. ایک طویل اور صبر آزما وقت ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں. بہاماز میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 48 ہو گئی ہے. حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملبہ ہٹائے جانے کے عمل میں مزید لاشیں مل سکتی ہیں. اور ڈوریان کے ساتھ چلنے والی ہواؤں کی رفتار اب زیادہ سے زیادہ 140 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ بہاماز میں یہ طوفانی جھکڑ 285 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہے ہیں، جس سے وہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. سمندری طوفان پر نظر رکھنے والے امریکی مرکز نے بتایا ہے کہ امریکہ کے مشرقی ساحل سے ٹکرانے کے بعد ڈوریان اب ساحلی علاقوں میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، جہاں تیز ہواؤں اور موسلادھار بارشوں سے املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے اور انسانی جانوں کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں. نارتھ کیرولائنا کے گورنر نے کہا ہے کہ ریاست کے جزیرے میں سینکڑوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس پر ہمیں تشویش ہے اور انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمالی برقی نفاسوں میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز دو مختلف واقعات میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے. حکومت کے ترجمان ریمیس دینجینو نے ایک بیان میں کہا کہ کم از کم 15 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب لوگوں اور اشیاء کو لے جانے والا ایک ٹرک بارسا لوگو علاقے میں خود ساختہ بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا، اور 14 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب ساماٹونگا صوبے میں خوراک لے جانے والے قافلے پر حملہ ہوا. اقوام متحدہ نے برقی نفاسوں میں لڑائی میں اضافے کی اطلاع دی ہے، جس میں سے کچھ لسانی اور کچھ مذہبی اختلافات کے باعث ہیں، اور جس کے باعث 237,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے دو سابق سفارتکاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے یورینیم کے نمونے برآمد ہوئے ہیں جو ایٹمی بم کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں. خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی ان نمونوں کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے اور ایران سے بھی اس حوالے سے وضاحت طلب کی ہے. جوہری ایجنسی کے سفارتکاروں کے مطابق مذکورہ نمونے یورینیم کے تھے جو ایٹم بم کی تیاری کے لیے درکار دو عناصر میں سے ایک ہے. ایک سفارتکار کا کہنا ہے کہ تہران سے برآمد ہونے والے یورینیم کا معیار اس قابل نہیں تھا جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہو سکے. ایران نے یورینیم کے نمونوں سے متعلق کوئی وضاحتی بیان نہیں دیا، اس لیے نمونوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. اقوام متحدہ کے سفارتکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ یورینیم کے نمونے سن 2015 کے جوہری معاہدے سے پہلے کے ہیں یا تازہ جوہری سرگرمیوں کے بعد کے ہیں. چین نے خبردار کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کو چین سے الگ کرنے کی کوششیں برداشت نہیں کرے گا. چین اور ہانگ کانگ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز نے چین کے سرکاری اخبار میں چینی حکام کے شائع ہونے والے بیان کا حوالہ دیا ہے، جس میں اتوار کے روز ہانگ کانگ میں امریکی قونصل خانے کے سامنے ہونے والے احتجاج پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے. چینی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز امریکی قونصل خانے کے باہر ہونے والے مظاہروں سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی قوتیں کار فرما ہیں. حکام نے مظاہرین کو خبردار کیا ہے کہ حکومت کے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے. چین کے حکام اس سے قبل بھی یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ چین مخالف عالمی قوتیں ہانگ کانگ میں ہونے والے مظاہروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں. چینی اخبار کے ادارے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہانگ کانگ میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ مظاہرے غیر ملکی عناصر کے گھناؤنے کھیل کا شاخصانہ ہیں، لہذا مظاہرین اور عالمی قوتیں سن لیں کہ ایسی تمام کوششوں کو سختی سے کچل دیا جائے گا. پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پشاور سے شمیم شاہد نے اطلاع دی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم سرحد آج اور کل بند رہے گی۔ روایتی طور پر 9 اور 10 محرم کو یہ سرحدی گزرگاہ بند رہتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
محرم کے 2 دن کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت معطل، تجارتی سرگرمیاں محدود۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
یہ مکمل رپورٹ ابھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں شمیم شاہد نے بھیجی تھی اور پشاور سے بھیجی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم سرحد آج اور کل بند رہے گی۔ 9 اور 10 محرم کو یہ سرحدی گزرگاہ روایتی طور پر بند رہتی ہے۔ تو اس کی مکمل رپورٹ آنے تک ہم آپ کو ایک اور رپورٹ سنواتے ہیں جو لاہور سے ضیاء الرحمان نے بھیجی ہے۔ صلاح الدین کی پولیس کی زیر حراست ہلاکت کے بعد سوشل میڈیا پر صلاح الدین کی منہ چڑھاتی تصویر وائرل، اور پولیس نظام میں اصلاحات کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں اے ٹی ایم سے روپے چوری کرنے کے الزام میں پولیس کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صلاح الدین کی ہلاکت پولیس تشدد سے نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ شمیم شاہد کی رپورٹ اب ہمیں مل گئی ہے پشاور سے، تو آئیے سنتے ہیں۔
محرم الحرام کی مذہبی اجتماعات کے دوران امن و امان قائم رکھنے کے لیے حکام نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ تورخم کو سوموار سے ہر قسم کے آمد و رفت اور معاشی سرگرمیوں کے لیے بند کر دیا ہے، تاہم کسٹم حکام خراب ہونے والی اشیاء یعنی پھل، سبزیاں اور دیگر خوراکی مواد کو جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اجازت دینے اور کاغذی کاروائی کی تکمیل کے لیے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سرحدی گزرگاہ تورخم میں موجود سرکاری عہدیداروں نے بتایا کہ ماضی کی طرح محرم کے 9ویں اور 10ویں روز دونوں ممالک کے درمیان ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے سرحد کو بند کر دیا گیا ہے۔ تورخم میں موجود کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ ابلان علی نے وائس آف امریکہ کو اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
اور کل مکمل طور پر بند ہوگی اور کسٹمر کی طرف سے یہ اطلاع ملے کہ جو فیشیبل آئٹم ہے وہ ہم کلیئر کریں گے۔
حکومت کے اس فیصلے کے باعث اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے ذریعے پاکستان میں رہائش پذیر افغان مہاجرین اور دیگر باشندوں کے رضاکارانہ وطن واپسی کا سلسلہ بھی معطل ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے عہدیدار کیسر افریدی نے کہا،
یہ ہر سال ہی ہمارے جو 2 والنٹری ریپیٹریشن سینٹرز ہیں، ایک سینٹر جو ہے وہ نوشیرا میں ہے اور دوسرا سینٹر جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے، یہ ہم بند کر دیتے ہیں۔ یعنی ابھی عاشورہ محرم کی جو 2 دن ہیں، یعنی آج کا دن ہے اور کل کا دن، تو یہ ہمارے سینٹرز جو ہیں یہ بند رہیں گے۔
خیبر پختونخوا حکومت نے ماضی کی طرح اس سال بھی 1 محرم سے صوبے کے مختلف خیمہ بستیوں اور علاقوں میں رہائش پذیر افغان باشندوں کی سرگرمیاں محدود اور شہری علاقوں میں ان کے داخلے پر پابندیاں عائد کی ہے۔ پچھلے کئی برسوں کے نسبت پاکستان سے افغانستان رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں کی تعداد رواں سال بہت مایوس کن ہے۔ کیسر افریدی نے کہا کہ مارچ سے لے کر اب تک صرف 4,000 افراد واپس چلے گئے ہیں، جو ماضی کی نسبت بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں کی تعداد میں کمی افغانستان میں غیر یقینی صورتحال اور حکومت مخالف عسکریت پسندوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہے۔ ادھر پچھلے 2 ستمبر سے تورخم کی سرحدی گزرگاہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے مطابق دن رات کھولنے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ 5 دنوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سامان سے لدے 4,584 گاڑیوں کی آمد رفت ہوئی ہے، جو ماضی کی نسبت ان 5 دنوں کے دوران دو طرفہ تجارت میں 56% اضافہ ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور اب ہم سنواتے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان کی وہ رپورٹ جس کا ہم اعلان کر رہے تھے کہ صلاح الدین کے پولیس کی زیر حراست ہلاکت کے بعد سوشل میڈیا پر صلاح الدین کی منہ چڑھا دی تصویر وائرل اور پولیس نظام میں اصلاحات کی باتیں ہونے لگی ہیں. حالیہ دنوں میں پولیس کی زیر حراست ملزمان کی ہلاکت کے واقعات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں تفصیلی رپورٹ.
سابق ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس سرمد سعید کہتے ہیں کہ اصلاحات کسی ایک محکمے کو ٹارگٹ بنا کر نہیں کی جا سکتی بلکہ اس وقت پورے معاشرے کو اصلاحات کی ضرورت ہے کیونکہ چور اور پولیس والا دونوں اسی معاشرے کا حصہ ہیں. سرمد سعید بتاتے ہیں کہ جہاں تک پولیس کی حراست میں ملزمان کی ہلاکت کا تعلق ہے تو گزشتہ 5 سالوں میں ابھی تک لاہور جیسے 1.5 کروڑ آبادی والے شہر میں 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں پولیس کی زیر حراست ملزمان کی ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں.
28 ابھی تک کمیشن بن چکے ہیں لیکن جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس فائنانسز نہیں ہوتے.
پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ صلاح الدین کا کیس پاکستان میں ہونا کوئی نئی بات نہیں، یہ یہاں عام سا کلچر ہے. پولیس جس کو پکڑتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کمزور سا کیس ہے، ملزم عدالت تک نہیں جا سکتا تو اس کا فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ جو اب ہو رہا ہے ایسے واقعات تو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں.
ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہمارا کلچر ہے پولیس کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک تو پولیس کی ٹریننگ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہماری پولیس آج تک بھی 2019 میں 1861 کا جو قانون ہے انگریزوں کے غلامی کے دور کا، اس کے مطابق کام کرتی ہے.
ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ پولیس ریفارمز کا ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے جس پر آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں فیصلہ ہو جائے گا. اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ پولیس ریفارمز میں پولیس حراست کے دوران تشدد کے واقعات کا سدباب کیا جائے گا اور زیر حراست ملزمان پر تشدد کی روک تھام کے لیے نگران ادارہ بنایا جائے گا. عوام کے ذہنوں سے ابھی صلاح الدین کا واقعہ نہیں نکل سکا تھا کہ لاہور میں نوجوان عامر پر مبینہ پولیس تشدد کی ویڈیو منظر عام آنے پر لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی سربراہ مچل بچلٹ نے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافے پر سخت تنبیہ جاری کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ بڑھتا ہوا عالمی درجہ حرارت انسانی حقوق کے لیے خطرہ ہے کیونکہ اس سے بھوک، نقل مکانی اور تنازعات میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں موجودہ وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر مچل بچلیٹ کے خطاب سے پہلے اقوام متحدہ کے لیے بہاماس کے نمائندے نے متنبہ کیا کہ ہریکین ڈورین جیسی تاریخی آفات ایک نیا قاعدہ بنتا جا رہا ہے. ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے مچل بچلیٹ کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے جس سے دنیا کا ہر خطہ متاثر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر بھوک میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے خوراک کی قلت، ملیریا اور دیگر امراض سے سن 2030 سے لے کر سن 2050 کے درمیان اندازن سالانہ 2.5 لاکھ مزید اموات میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے. بچلیٹ کا کہنا تھا
The world has never seen a threat to human rights of this scope. This is not a situation where any country, any institution,
دنیا نے انسانی حقوق کے لیے اس درجے کا خطرہ پہلے نہیں دیکھا. یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جہاں کوئی ملک، کوئی ادارہ یا کوئی پالیسی ساز ایک جانب کھڑا رہ کر تماشا دیکھے. اس سے تمام ممالک کی معیشتیں، ادارے، سیاست، کسی بھی ریاست کا سماج اور ثقافت اور تمام لوگوں کے حقوق اور آنے والی نسلیں متاثر ہوں گی. بچلیٹ نے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے تنازعات میں اضافے پر بھی متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 6 دہائیوں کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والی 40% خانہ جنگی کسی نہ کسی طور ماحولیاتی انحطاط سے جڑی ہوئی ہے. انہوں نے افریقہ کے علاقے ساحل کے ممالک کی جانب خصوصی طور پر اشارہ کرتے ہوئے اپنی تشویش کا اظہار کیا کیونکہ بقول ان کے یہی علاقہ سب سے زیادہ ماحولیاتی تبدیلی کی زد پر ہے. ان کا کہنا تھا
The degradation of arable land across the Sahel region is intensifying competition.
چونکہ ساحل کے علاقے میں وسائل پہلے سے ہی کم ہیں، اس لیے قابل زراعت رقبے کے انحطاط پر کسانوں اور چرواہوں میں مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے وہاں نسلی تنازعات شدت اختیار کر جاتے ہیں، سست روی کا شکار نمو اور بڑھتی ہوئی غربت کی وجہ سے وہاں کے نوجوانوں میں شدت پسندی اور دہشت گرد گروپوں کی جانب رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس سے وہاں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مچل بچلیٹ کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر سخت تشویش ہے کہ امریکہ، جو کہ بنا ہی تارکین وطن کی وجہ سے ہے، ایسی پالیسیوں کا نفاذ کر رہا ہے جس کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے لیے تحفظ کم ہوتا جا رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں موجود پناہ گزینوں کے نصف سے زائد 37 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، جس کی وجہ سے وہ کوئی ہنر حاصل کرنے میں ناکام ہیں اور ان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
پناہ گزینوں کے بچوں سے متعلق تعلیمی اعداد و شمار بہت خراب ہیں۔ ان کے یہ بچے تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز جنیوا سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 63% پناہ گزین بچے پرائمری اسکول جاتے ہیں، جبکہ عالمی سطح پر یہ تناسب 91% کا ہے، لیکن ان میں سے صرف 24% پناہ گزین بچے سیکنڈری تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں یہ تناسب 84% کا ہے۔ یو این ریفیوجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ بچوں کے اسکولوں سے باہر رہنے کی وجہ درکار رقم کی کمی ہے۔ گلوبل کمیونیکیشن سروس کے سربراہ اور یو این ایچ سی آر کی ترجمان میلیسا فلیمنگ کا کہنا ہے کہ یہ ناکامی تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ صورتحال نہ صرف برا بلکہ انتہائی بے وقوفانہ ہے۔ فلیمنگ کہتی ہیں،
ناٹ انویسٹنگ ان ریفیوجیز، پیپل ہو ہیو فلڈ وار زونز، پیپل ہو فلڈ کنٹریز ویئر دی ورلڈ از انٹرسٹڈ ان اے فیوچر آف پیس، از ناٹ انویسٹنگ۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ پناہ گزینوں پر خرچ نہیں کرنے سے جو لوگ جنگی علاقوں سے فرار ہو کر پہنچے، وہ لوگ جو ان ممالک سے فرار ہو کر پہنچے جہاں دنیا کو اس بات میں دلچسپی ہے کہ وہاں امن ہو، وہاں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ سادہ سی بات ہے، ان لوگوں کا مستقبل جو بدلہ نہیں لینا چاہتے بلکہ مفاہمت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یو این ایس سی آر پناہ گزینوں کے لیے سیکنڈری تعلیم کے آغاز کے لیے کوشاں ہے۔ اس کوشش میں نئے اسکول تعمیر اور پرانے بحال ہوں گے، اساتذہ کی ٹریننگ ہوگی اور پناہ گزین خاندانوں کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے اخراجات کے لیے مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ مامادو دین بلیدی یو این ایچ سی آر کے محکمہ ریزیلنس اینڈ سولوشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سلسلے میں منصوبے پر پوری طرح کام شروع کرنے سے پہلے چند پائلٹ پروگرامز کا آغاز کیا جائے گا۔ بلودی کہتے ہیں،
وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ان اے ویری آئی تھنک ریزولوٹ مانر ان اے گیون نمبر آف کنٹریز ان دی ایسٹرن ہارن آف افریقہ ان ایشیا۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے انداز سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مشرقی افریقہ کے کئی ممالک میں پورے عزم کے ساتھ، ایشیا میں، جس کے بعد بڑی تعداد میں دیگر ممالک میں بھی ہم اس طرح کی کوششوں میں وسائل کی قلت سے بھی آگاہ ہیں۔ یو این ایس سی آر کا کہنا ہے کہ وہ اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ ان اقدامات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہوگی، لیکن ابتدائی طور پر کام کو آگے بڑھانے اور سیکنڈری تعلیم میں بچوں کے انرولمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے $250 ملین کی رقم حاصل کی جائے گی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
مرثیہ نگاری کی تاریخ بر صغیر پاک و ہند میں 15ویں صدی سے شروع ہو کر صدیوں پر محیط ہے، لیکن مورخین اور شعراء کا کہنا ہے کہ آج شاعری کی یہ صنف شہدائے کربلا اور اہل بیت کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنے اور انہیں نذرانہ عقیدت پیش کرنے سے آگے جا چکی ہے۔ اب مرثیہ نگاری ایک استعارہ ہے، حق کی آواز کا اور ظالم کے آگے ڈٹ جانے کا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں گیتی آرا انیس۔
محرم کے مہینے کے آغاز سے ہی شہدائے کربلا کو یاد کرنے کے لیے خصوصی محافل کا انعقاد ایک روایت ہے، جس کا ایک اہم حصہ مرثیہ گوئی ہے۔ معروف مورخ ڈاکٹر مبارک علی نے مرثیہ نگاری کی برصغیر میں تاریخ پر بات کرتے ہوئے وی او اے کو بتایا کہ مرثیہ کی بنیاد باقاعدہ طور پر اودھ کی ریاست میں پڑی، جس کی ایک بڑی وجہ وہاں کے حکمرانوں کے اپنے مذہبی عقائد بھی تھے۔ ڈاکٹر مبارک علی کا کہنا تھا کہ ریاستی سرپرستی میں مرثیہ نگاری ایک مقبول صنف بن کر ابھری۔
لیکن اب مرثیہ کی بھی ابتدا ہوئی، لوہا بھی ہوا، چنان بھی ہوا، سوچ بھی ہوا، تو اگر یہ جو اصناف تھی انہوں نے لوگوں کے اندر یعنی مذہبی عقیدے کو بہت زیادہ گہرا کر دیا. پھر اس کے بعد یہ مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ جس میں ذاکر جو ہیں وہ خاص طور سے محرم کے دنوں کے علاوہ بھی دوسرے دنوں میں جو مجلسیں ہوتی تھیں اس میں کربلا کے واقعات کا مشورہ کر کے اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں.
معروف شاعر افتخار عارف نے مرثیہ کی بطور سندھ مقبولیت اور ترویج پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ گرچہ پہلا مرثیہ سرزمین عرب پر لکھا گیا تھا لیکن برصغیر پاک و ہند میں اس روایت کو میر انیس اور مرزا دبیر نے ایک نیا انداز بخشا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی بہت سے شعرا اس سندھ کو آگے بڑھاتے رہے. افتخار عارف کا کہنا تھا کہ آج مرثیہ ظلم کے خلاف حق کا استعارہ بن چکا ہے.
مگر مرثیہ جو پہلے سرگی مذہبی مراسم کے طور پر شروع ہوا تھا بعد میں اس کو الہ کلمہ حق کے طور پر ایک اسلوب حیات کے طور پر ظلم کے خلاف ایک علامت اور استعارے کے طور پر استعمال کیا. پاکستان میں جو آمریت کا زمانہ رہا ہے.
پہلا مرثیہ کب اور کس نے لکھا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے افتخار عارف نے بتایا کہ سن 680 عیسوی میں کربلا کا دلسوز واقعہ پیش آیا اور اسی کے بعد عبید الرحمن عبید اللہ نامی عرب شاعر نے پہلا مرثیہ لکھا. مرثیہ ایران میں بھی لکھا گیا. افتخار عارف نے بتایا کہ اس سن کو سب سے زیادہ پذیرائی بالآخر برصغیر پاک و ہند میں ملی.
دو بڑے آدمی تھے جنہوں نے اردو زبان کی بھی کایا پر بھی اور اس کی حیات میں تبدیلی کی بڑا اضافہ کیا اور اس کی شربت پرندی نے میر انیس اور مرزا دبیر یہ دو بزرگ جو ہیں جن کا اہل جو ہے مرثیہ کا اہل زرنی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ اودھ کا جو یہ گھرانہ تھا شاہی خاندان وہ بھی ایرانی تھا اور اس سے شیعت کے بہت اثرات تھے. مگر آپ عجیب و غریب صورت ہے کہ بے شمار ہندو شعرا تھے جنہوں نے مرثیہ لکھے, بے شمار اہل سنت شعرا تھے جنہوں نے مرثیہ لکھے.
مورخ اور شعرا اس بات پر متفق ضرور ہیں کہ وجوہات چاہے سیاسی ہو یا مذہبی برصغیر پاک و ہند میں جس اسلوب سے مرثیہ لکھا گیا اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی. گیتی آرانیز, ویو اے, اسلام آباد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
سمیں یہاں امریکہ میں قائم اسلامی تنظیم اکنا کے امدادی منصوبوں میں ایک اہم منصوبہ بے گھر اور مجبور خواتین کو پناہ گاہیں یا شیلٹر ہومز فراہم کرنا ہے جہاں وہ حفاظت کے ساتھ اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتی ہیں. پورے امریکہ کے ساتھ ساتھ یہاں ورجینی ریاست میں یہ فلاحی ادارے قائم کیے گئے ہیں. اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم نے اکنا کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود سے رابطہ کیا. ان سے گفتگو کا ایک حصہ پیش ہے.
اس میں کسی میٹروپولیٹن ایریا کے لیے ہمیں کچھ سسٹرز ہیں, خواتین ہیں, انہوں نے ایک ڈونیٹ کیا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کی رینوویشن کا اس میں 23 سسٹرز کو ٹھہرانے کی گنجائش ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ آپریشنل ہوگا تو ہم اس میں خواتین کو ٹھہرانا شروع کر دیں گے اور اس میں ہم خواتین کو کمپیوٹر ٹریننگ دیں گے اور اسپیشلی جو امیگرینٹس خواتین ہوتی ہیں جن کو ای ایس ایل انگلش لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے ہم ان کو ای ایس ایل کلاسز دیں گے. اس کے علاوہ ہم انہیں سیونگ سلائی کڑھائی جو ہوتی ہے اس کی کلاسز دیں گے اور اس طرح ہم ان کو اسکل کر کے تو تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں. اس میں ہمارا 6 مہینے کے تقریباً ایک پیریڈ ہوتا ہے. ایک سسٹر جو ہمارے پاس عورت آبی بھی آتی ہے اس کو 6 مہینے میں اسکل کرتے ہیں. 6 مہینے میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے.
اچھا یہ کون سی خواتین ہوتی ہیں, مطلب یہ بے گھر ہو جاتی ہیں یا کوئی ان کے ناچاقی ہو جاتی ہے گھر میں, کس طرح آپ کو پتہ لگتا ہے کیا مال؟
یہ مختلف ہیں, اس میں ڈومیسٹک وائلنس میں بھی ہوتا ہے, بہت ساری خواتین جن کا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, مختلف خواتین کے مختلف اور مسائل ہوتے ہیں. سیریا سے ایک امیگرینٹ بی بی آئی, اس نے یہاں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا, ماشاء اللہ پڑھی لکھی تھی, تو اب وہ اگر پی ایچ ڈی میں ہوم گھر کا بندوبست کرتی جاب کا اور اس طرح, تو اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ پی ایچ ڈی جاری رکھ سکتی, تو ہم نے اس کو گھر کا اور سارا بندوبست کیا, تو اس سے یہ ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی مکمل کر لی 2 سال میں, اور وہ اب بڑی اچھی جاب کر رہی ہے اور وہ ہماری اسپانسر بھی ہے. اس طرح مختلف لوگ ہوتے ہیں, ایک بی بی تھی, اس کا میاں ترکی تھا, وہ ترکی واپس چلا گیا, اس کی 2 بچیوں اور وہ یہاں رہ گئی, تو اس کے لیے اب گھر میں رہنا ممکن نہیں تھا, اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ گھر لے سکتی, اور اس کی انگلش کا بھی مسئلہ تھا, تو اس کو ہم نے پھر کرایا اور اس کی اس کو اسکلڈ کیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. اس طرح یہ مختلف چیزیں ہیں.
تو وہ لوگ آپ سے رابطہ کس طرح کرتے ہیں, آپ کیسے, آپ کا کوئی مرکز ہے یا ان کو کہیں سے پتہ لگتا ہے؟
اتنا.org پہ جب وہ جاتے ہیں, اتنا.relief.org اس وقت اتنا.relief کی بہت بڑی, اس کے تقریباً اس کو جو 2017 میں جنہوں نے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا, اس کی تعداد کوئی 5 لاکھ سے زیادہ ہے, اور بڑی فیمس ہے اتنا.relief کی جو ویب سائٹ ہے, تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا.relief کام کر رہی ہیں, وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو کسی سے پوچھتے ہیں تو لوگ انہیں پہلی پریفرنس اتنا.relief کی دیتے ہیں, اتنا.relief سے آپ رابطہ کریں, تو وہ جب .org پہ جاتے ہیں اتنا.relief.org پہ, تو وہ ساری انفارمیشن ہر ایریا کی وہاں موجود ہے, تو وہاں سے پھر مجھے فون کر لیتے ہیں جس ایریا میں بھی ہیں. نیشنل ہمارے اس وقت 15 وومین شیلٹر کام کر رہے ہیں, تو جہاں سے بھی وہ ہوتے ہیں وہ آپ رابطہ کر لیتے ہیں.
امریکہ میں قائم اسلامی تنظیم اکنا کی جانب سے خواتین کے لیے شیلٹر ہومز کے بارے میں ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود تفصیل بتا رہے تھے. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بیچے چلانی حاضر خدمت ہے ایک نئی رپورٹ کے ساتھ. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں خسرے کی انفیکشن میں اضافے کی روک تھام کے لیے فوری اقدام درکار ہیں, کیونکہ یہ انفیکشن خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے. جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کی تفصیل بیان کرتے ہیں. اس سال یعنی 2019 میں دنیا کے مختلف ملکوں سے اب تک خسرے کے تقریباً 3,50,000 کیسز کی اطلاع موصول ہو چکی ہے, جو 2006 کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ تعداد ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اس وقت کے مقابلے میں بھی یہ اعداد و شمار 3 گنا زیادہ ہیں. ابھی 2019 کے ختم ہونے میں کچھ ماہ باقی ہیں, اس لیے اس تعداد میں بھی مزید اضافے کی توقع ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا کے ہر علاقے میں خسرے کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور استثنا صرف امریکی خطے میں ہے. عالمی ادارے کے ڈپارٹمنٹ آف امیونائزیشن, ویکسینز اور بایولوجیکلز کی ڈائریکٹر کیٹ اوبرائن کا کہنا ہے کہ اس اعداد و شمار کے ساتھ دنیا پیچھے کی جانب لوٹ رہی ہے, اور 2020 تک اس خطرناک بیماری کے خاتمے کے لیے درست راستے پر نہیں. اگرچہ خسرہ خطرناک مرض ہے, لیکن اس کی روک تھام بڑی حد تک ممکن بھی ہے.
We are absolutely backsliding on the measles situation, and that is extremely worrying.
ڈائریکٹر کیٹ اوبرائن کہتی ہیں کہ جہاں تک خسرے کی صورتحال کا تعلق ہے, وہ انتہائی تشویشناک ہے, خاص طور پر بچوں کی صحت کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ بالغ اور بڑی عمر کے افراد کے لیے بھی یہ خطرے کا باعث ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ ہمارے مدافعتی نظام میں بھی کوئی کمی ہے. یورپ کی ایک علاقائی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 4 ممالک البانیا, جمہوریہ چیک, یونان اور برطانیہ ان ملکوں کی صف سے نکل گئے ہیں جن کو خسرے سے پاک ملک قرار دیا جاتا ہے. تاہم آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ خسرے سے پاک ملکوں کی صف میں شامل ہوئے ہیں, اور جہاں گزشتہ 36 ماہ کے دوران اس مرض کے سامنے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی. اوبرائن کا کہنا ہے کہ بچوں کو ویکسین نہ ملنے کی کئی وجوہات ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات والدین کے لیے جو مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین کے لیے کسی کلینک تک لے جا سکیں. ڈائریکٹر کیٹ اوبرائن کہتی ہیں ویکسین کے محفوظ ہونے کے بارے میں بھی غلط معلومات کی وجہ سے ویکسین لینے میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے.
We do see in high income countries to some degree there are small well-defined communities that have.
ڈائریکٹر کیٹ اوبرائن کہتی ہیں کہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ترقی یافتہ اور متمول ملکوں میں بعض ایسی کمیونٹیز موجود ہیں جو اپنے مذہبی اور سماجی اعتقادات کی وجہ سے ویکسین کے استعمال سے گریز کرتے ہیں. ڈائریکٹر اوبرائن توجہ دلاتی ہیں کہ بعض ملکوں میں جنگوں اور حساس صورتحال کے پیش نظر ویکسین کی لوگوں تک فراہمی مشکل ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ویکسین کے استعمال کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کے بارے میں بھی انہیں پریشانی ہے. ان کے مطابق کسی بھی سیاسی تنازع میں ویکسین کا کوئی رول نہیں ہوتا, اور اس لیے اس پر کبھی سیاست نہیں کرنا چاہیے. بیجے جلانی, اردو ویو اے, واشنگٹن.
کھلونا دل نہیں ہوتا, میری جان یوں نہیں کرتے.
ماضی کے ایک معروف بینڈ نیکسس کے لیڈ سنگر طارق حمید کے ساتھ گفتگو سنیے فکر و فن میں.
یوں نہیں کرتے کھلونا دل نہیں.
بچپن سے مجھے شوق تھا میوزک کا, لیکن جو ریکگنیشن مجھے ملی وہ میرا بینڈ تھا نیکسس, جس کی وجہ سے ریکگنیشن ملی. اور اگر آپ کو سب کو گانا جو یاد ہوگا جن لوگوں نے سنا ہوگا,
اکھا تیری
گول گول, وہ گانا میری پہچان بنا. اور اس کے بعد نیکسس نے ماشاء اللہ کافی ورلڈ وائڈ ہم نے کافی ٹورس کیے اور کافی میوزک کیا.
جب آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تو باقی جو گروپ کے ممبران ہیں آپ پھر ان پہ کیا بیتی, ریئیکشن کیا تھا ان کا؟
اصل میں وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہم لوگ, میں چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ مزید اپنا جو ہے وہ کام کی رفتار بڑھائیں اور اپنا جو ہمارے اپنے اوریجنل اسکور ہے اس کو بڑھائیں. تو اس وقت وہ تھوڑے اس حوالے سے تھوڑے سلو تھے, تو میں اس حوالے سے میں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے یہ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میں نے سوچا کہ اگر نہیں تو پھر میں چلیں وہاں چلتا ہوں, کچھ نیا ایڈونچر دیکھتے ہیں, نئی دنیا دیکھتے ہیں, نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں.
کی بے درد سنگ یاری, یاری بے درد سنگ یاری, درد سنگ یاری, یاری بے درد سنگ یاری.
جب آپ یہاں آئے تو پھر آپ نے اپنے کریئر کو پرسو کیا یا پھر سنگنگ کو بھی ساتھ رکھا جائے؟
اصل میں دونوں چیزیں, کیونکہ سنگنگ مجھے ایسا لگتا ہے سعدیہ کہ سنگنگ جو ہے وہ میرے اندر میرے شاید رگو پے میں ایسے صلاحیت کر گئی ہے کہ اگر سنگنگ شاید میں نہ کروں تو میں شاید زندہ نہ رہتا ہوں.
بے درد,
لیکن تاریخ جب آپ پاکستان سے آئے وہاں پر آپ ایک نئے نام بنا چکے تھے, تو جب آپ یہاں آئے تو پھر آپ کو ایک نئے سرے سے سٹرگل کرنی پڑی اپنی پہچان بنانے کے لیے.
اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی, چل سکو تو چلو, سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو, اور کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں, تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو. تو آپ کو اس بھیڑ میں اپنا رستہ خود بنانا ہوتا ہے اور آپ کو چلنا پڑتا ہے, چلنا شرط ہے.
آپ گفتگو سن رہے تھے کینیڈا میں مقیم پاکستانی سنگر طارق حمید کی. سعدیہ زبران جھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نک آئیوانوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔